الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام و بزرگان اعزام اللہ تعالی کا جو سب سے بڑا احسان امت محمدیہ پر ہے وہ یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اور اس امت کو ہدایت دینا ہے. دنیا میں اللہ تعالی کے انعامات بہت سارے ہیں, لا تعد ولا تحصى ہے, جف القلم, سات سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں, ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی کے احکامات, اللہ تعالی کے انعامات وہ پورے لکھ نہیں سکتے. یہ سرزمین پوری صفحہ بن جائے, دنیا کی سیاہی سے لکھا جا رہا ہو, سارے قلم, سارے درخت قلم بن جائے, تب بھی اللہ تعالی کے احکامات, اوامر, نواہی, انعامات, اکرامات, احسانات, ان کا احسان نہیں ہو سکتا. لیکن سب سے اعظم اللہ تعالی کا جو انعام ہے, جو سب سے بڑا انعام ہے, جو سب سے بڑا احسان ہے, وہ ہمیں کلمے کا عنایت فرمانا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے مسلمان کے پاس, اور یہ سب سے قیمتی چابی ہے خزانے کی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کا جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ کلمہ ہے. ایک انسان بہت ساری نمازیں لے کر آ جائے, روزے لے کر آ جائے, زکات اور حج لے کر آ جائے, کلمہ نہیں ہے تو کسی کا بھی اعتبار نہیں. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس شخص نے صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. کب جائے گا, کتنی سزا بھگت کر جائے گا, اپنے اعمال کا بدلہ کھا کر جائے گا, وہ الگ تفصیل ہے, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلا جائے گا. جب جہنم کے باقی 6 طبقات ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں گے اور ایک طبقہ جو مسلمان گناہگاروں کے لیے رہ جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ وہ سارا کا سارا انشاءاللہ خالی ہو جائے گا, اور اللہ تعالی کی رحمت سے وہ سب انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب سے قیمتی دولت ہے کلمہ. تو جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے, اور وہ پھر ضائع بھی اتنے خطرناک طریقے سے ہوتی ہے. انسان کی زندگی بڑی نازک ہے, بڑی قیمتی ہے, تو اس کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے. اور جب نقصان پہنچتا ہے تو یہ پلک جھپکتے میں ضائع بھی ہو جاتا ہے. کلمہ بھی بڑا قیمتی اور نایاب گوہر ہے ہمارے پاس, اس کی حفاظت اپنے قول و عمل سے بھی ہم کو کرنی ہے. جہاں ایک انسان راہ ہدایت سے ہٹ گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا کلمہ چھین لیا جائے گا. جہاں کوئی ایسی بات جو ایمانیات کو توڑتی ہو غلطی سے بھی زبان سے نکل گئی تو کلمہ خراب ہو جائے گا. جہاں اس کے عقائد کے اندر فرق آ گیا تو کلمہ خراب ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کی حفاظت اور ان ساری چیزوں کی معلومات بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کفار پر محنت فرمائی اسی طرح مسلمانوں پر بھی محنت فرمائی. شب و روز مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے تمام اقوال افعال کی نگہداشت فرمایا کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, اسلام کی معلومات پوری نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہ کہیں, کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو. جہاں کوئی ایسی بات ہوئی ٹوک دیا, اور یہ ٹوکنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی بات ایسی جو شریعت کے خلاف تھی فوراً سمجھایا. بے شمار روایات ہیں اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, چاہے وہ زندگی کے رہنے سہنے میں ہو, چاہے وہ گھریلو اور معاشی زندگی کے بارے میں ہو. یہاں تک کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ دم کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے شفا ہو جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا, پوچھا بتاؤ کیا پڑھتے ہو, اور پورا سنا. پھر بعض چیزیں جو شریعت کے اور اسلام کے خلاف تھی ان کو نکلوا دیا, باقی کہا یہ پڑھتے رہو. شریعت نے جو تعلیمات دی وہ تو دی, لیکن مسلمانوں کی اصلاح اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت, یہ سب سے اہم ضروری اور سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ فرمائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے, حبر علماء یہود حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علماء یہود کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ واقعے میں نبی آخر زمان ہیں کہ نہیں، ان کے پاس جو علامات اور نشانیاں تھیں نسل در نسل ان کو انبیاء کرام سے ملی چلی آ رہی تھی، 10,000 انبیاء کرام تو بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ نبی آخر زمان کون ہوں گے، کیا نشانیاں ہوں گی، کیا سوالات ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں جو نبی آخر زمان سے کیے جائیں، اور اگر وہ یہ جواب دیں گے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں ہوں گی، پوری تفصیلات ان کو بیان کی گئی تھی. تو یہ وقت آیا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے یہودی عالم تھے، یہ بڑے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے متعلق سوالات فرمائے، طویل قصہ ہے، 3 سوال کیے، حضرت اقدس کئی دفعہ یہ بات بیان فرما چکے. جب ساری باتیں مکمل ہو گئیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ ہی نبی آخر زمان ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت میری قوم بڑی ضدی ہے، پہلے آپ ان سے میرے بارے میں معلوم کر لیں میں کون ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اور دریافت فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کون شخص ہے اور کیسا شخص ہے. تو جتنے بھی یہودی آپ کے ساتھ آئے تھے کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہمارے بہترین انسان ہیں اور بہترینوں کی اولاد میں سے، سیدنا وابن سیدنا، یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو بجائے ماننے کے انہوں نے کہا خدا ان کو اس بات سے بچائے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا. تو یہود نے فوراً اپنا موقف تبدیل کیا، کہا شرنا وابن شرنا، یہ تو بڑا شریر آدمی ہے اور ہمارے شریر آدمیوں سے بھی شریر ہے اور شریروں کی اولاد میں سے ہے. تو یہ ان کا مقام اور درجہ تھا، بہت بڑے یہودی عالم تھے. انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ اونٹ کا گوشت یہود کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں حرام ہے اور اسلام میں اونٹ کا گوشت جائز ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں، یہاں تک کہ نفل کا بھی ثواب اونٹ کھانے کو نہیں ملے گا، جس نے کھایا اس نے کھایا، نہیں کھایا تو نہیں کھایا. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں میں اونٹ نہیں کھاتا تاکہ شریعت محمدی پر بھی عمل ہو جائے اور یہودی مذہب کے مطابق یہ حرام ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، دونوں ملتوں پر عمل ہو جائے. انہوں نے یہ نیت اور ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, خبردار شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. ایک ایسی چیز جو اسلام میں ضروری نہیں تھی, جائز تھی, لیکن اس کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرنا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, اللہ تعالی نے اس کو اسلام میں مداخلت اور شیطان کا عمل قرار دیا. ہم آج اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں, یہ تو جائز عمل چھوڑ رہے تھے, ہم کتنے فرض اور واجب اور ضروری اعمال چھوڑ رہے ہیں. حج کتنے مسلمان ہیں اپنے علاقے میں سے, اپنے محلے میں سے, اپنے گرد و نواح میں سے, کام کاج کی جگہوں میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کا پہلا رکن نماز نہیں پڑھ رہے. جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, آج نماز ہی نہیں. زکات و روزہ اور باقی باتیں تو ہیں, اسلام جو پھیلا وہ اسلام اپنے اعمال کی وجہ سے پھیلا. جہاں مسلمانوں کی تجارت پہنچی وہاں اسلام پہنچا, جہاں کفار نے مسلمانوں کا لین دین, ان کی ایمان امانت, ان کا تقوی, ان کی دیانت جہاں دیکھی وہاں لوگ مسلمان ہو گئے, اور جہاں پر مسلمانوں کے صلہ رحمی, مسلمانوں کے مہمان نوازی دیکھی لوگوں نے وہاں لوگ مسلمان ہو گئے, جہاں مسلمانوں کا سچ بولنا دیکھا, اپنے نقصان کو قبول کر کر سچ نہیں چھوڑا, جہاں چیز کا عیب بیان کرنے کا وقت آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کے اندر جو عیب ہے وہ بیان کر دو, لوگ اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. اسلام تو اپنی صفات اور محاسن سے پھیلا تھا, آج مسلمان ہے اور اسلام کی محاسن اور صفات اس میں نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا, انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے کچھ چوکی کے انچارج تھے اور بڑے متعصب قسم کے یہودی تھے, ہندو تھے, آریا. کہا وہاں پہ چنگی لگی ہوئی تھی, ایک بازار لگتا تھا, چنگی ادا کر کے بازار میں جانا ہوتا تھا. کہا وہ آریا مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی اور درشتگی کا معاملہ کرتا تھا. کہتے ہیں ایک مسلمان آیا, اس نے کہا جا رہے ہو تو چنگی دو, تو جواب میں اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, سامان ہے, بیچ کر واپسی پر چنگی دے دوں گا, جو ٹول ٹیکس ہے وہ واپسی پہ دوں گا. تو کہا وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص چلا جائے اور پھر واپس آ کر وہ پیسے ادا کرے؟ تو جواب میں اس نے کہا جو مسلمان ہوگا تو ادا کرے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, اور دل میں کہتا ہے میں نے سوچ لیا کہ آج پتا تو چلے گا مسلمان ہوتے کیا ہیں. اور سارا دن اسی کشمکش میں اس کی گزری. شام کا وقت ہوا, لوگ واپس ہونا شروع ہوئے, ہوتے ہوتے آخر میں وہ مسلمان بھی آ گیا, اور آ کے اس نے جو ٹول ٹیکس تھا وہ ادا کر دیا. واپسی کے راستے پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوتا, لیکن وہ ادھر سے رک کر آیا اور اس نے ادا کیا. اس آفیسر نے پوچھا اس سے کہ تم تو چلے گئے تھے, تم چلے جاتے؟ اس نے کہا نہیں جی, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جو مسلمان ہوتا ہے تو وعدہ کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس نے کہا اچھا چلو کل میرے پاس پھر آنا. کہا کل بازار تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, میرے پاس پھر آنا. رات چلا گیا, ساری رات سوچتا رہا, صبح آیا, اس نے کہا مجھے مسلمان کر لو. جو شخص دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو بھی چھوڑتا ہے, اپنے مذہب کی بات کو مانتا ہے, وہ یقیناً مذہب سچا ہے. اسلام اپنے محاسن سے پھیلا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور عطا سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین عالی اخلاق سے اسلام پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تلوار سر پر رکھ کر مسلمان نہیں کیا. ہاں ایسا ضرور ہے کہ آج مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہیں. آج سب سے زیادہ ضرورت تو یہ ہے کہ مسلمان خود اسلام کو سیکھیں. آج عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے، اسلام کو ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن کریم ایک کتاب، اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں کی کہ تم لوگوں نے بخاری شریف بھی پڑھنی ہے، تم لوگوں نے مسلم شریف بھی پڑھنی ہے. کوئی پڑھے تو پڑھے، کوئی عربی عبارت ویسی نہ پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہو تو انشاءاللہ اگر کلمہ صحیح ہے تو مغفرت ضرور ہوگی، لیکن قرآن کریم لازمی رکھا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے قرآن کریم سے اعراض کیا اس کی دنیا میں معیشت تنگ کر دوں گا. ونحشرهم یوم القیامۃ اعمى، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں، آج میری آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ہماری آیات اور نشانیاں قرآن کریم تمہارے پاس آئے تھے، تم دنیا میں ان کو بھول گئے، ہم نے آج تمہیں بھلا دیا، آج تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک کتاب قرآن کریم، آج کبھی مسلمان سے ہمارے بچوں سے قرآن کریم سن کے تو دیکھیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے، اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور جس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور جد اور ساری نسل مسلمان تھی، اس کا قرآن کریم ایسا، یا تو پڑھنا نہیں آتا، یا پڑھتا ہے تو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کو قرآن کریم نہیں آتا. ہاں انگلش پورے صحیح ایکسنٹ کے ساتھ بولتے ہیں، اور اس کی پروناؤنسیشن اور اس کا تلفظ، اس کے اوپر سارا خیال رکھا جاتا ہے. تو اسلام کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمیں سیکھنا ہے، کوئی دوسرا تھوڑی سیکھے گا. کتنا وقت ہم اپنے بچوں کی اسلام کی تربیت پہ لگاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. ہم مسلمان ہیں، نماز سکھا دی بس کام ہو گیا، اس سے کام نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافا، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو گردن نہاد کر دو، پورے پورے اسلام کے اتباع میں شامل ہو جاؤ. آج مسلمانوں کے اندر جو کمی ہے وہ صرف اسی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کو کما حق ہو نہ سیکھا جاتا ہے، نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سکھایا جا رہا ہے، نہ اپنی اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت فرماتے تو سب کی تربیت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر پر کھانے میں بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا چل رہا ہے، ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کھانے کا وقت آیا، تربیت میں فرمایا، دیکھا وہ دائیں بائیں سے اٹھا رہے ہیں، فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک وکل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. اسلام ہمیں کیسے سکھاتا ہے؟ پہلے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. پھر کیا سکھاتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور پھر کیا سکھاتا ہے؟ اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی کما حقہ ایسی تعلیمات دے رہے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے مرو اولادکم وہم ابنا سبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال سے مسلمان بچے کو نماز سکھائی جائے، نماز کی تربیت دی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی نہیں کرتے، الحمدللہ بہت سے ایسے مسلمان گھرانے ہیں، بہت سے ایسے مسلمان جو دین سیکھتے ہیں اور دین کی تڑپ رکھتے ہیں ان کے گھروں میں ہے، لیکن یہ ہماری آبادی کا بہت تھوڑا حصہ ہے، بہت تھوڑا سا حصہ ہے، بہت کم تناسب ہے. دین روز بروز ہمارے یہاں سے کم ہوتا جا رہا ہے، بڑھ نہیں رہا. مسلمانوں کے اندر اسلام کی فکر روز بروز کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. یہ دین کا جو چارج ہے اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے، اور وہ خود کب چارج ہوگا، خود کب ہوگا؟ جب وہ خود دین سیکھے گا، وہ خود دین کی محفلوں میں آئے گا. اور جب ایک شخص کو خود دین معلوم نہیں ہوگا اور ایک شخص خود دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو اپنی اولاد کو کہاں سے سکھائے گا؟ اور یاد رکھیں، اولاد کا سوال تو اللہ تعالیٰ قرآن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سنو، سب مسلمانوں کو جمع فرمایا، سنو، الا کلکم رائن، سنو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. روایت میں آتا ایک چھوٹا سا بچہ جو زندہ پیدا ہو اور بغیر کلمے کے، بغیر زندہ رہے، بس وہ مر جائے، اتنا ہو کہ ایک چیخ بھی اس نے مار دی، زندگی اس کے اندر تھی جب وہ دنیا میں آیا اور چلا گیا، تو شریعت کے اندر اس کا نام رکھنا ضروری ہے. اس بچے کا حق ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. اگر اس کا نام نہیں رکھا جائے گا تو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالی کے سامنے وہ اپنے والدین کو لے آئے گا اور کہے گا، ایھا الظلما، اے ظالمو، بی ای اسم سمیتمونی، کیا نام میرا رکھا، آج کس نام سے میں پکارا جاؤں گا؟ ایک چھوٹا سا حق ہے اولاد کا والدین پر نام رکھنا، جس کو میرے اپنے اندازے کے مطابق کوئی بھی فرض سمجھ کر نہیں کرتا. ضرور کرتے ہیں، لیکن جس طرح کوئی نماز فرض سمجھ کے پڑھتا ہے، شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے دیگر احکامات کرتا ہے، اس کو سبھی کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا حق ہے، اس کو نہ ادا کرنے پر میدان معاشر میں ایک بچہ اپنے والدین کو اللہ کے سامنے لے آیا. وہ دنیا کا نظام عدل تو ہے نہیں کہ وہاں کچھ اور ہو جائے، اللہ تعالی کے سامنے وہ انصاف مانگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بتاؤ میرا کیا نام رکھا ہے، آج کس نام سے میں پکارا جاؤں گا؟ آج والدین خود اپنی اولاد کو جھوٹ کی تربیت دینے والے بن گئے. جب باپ جھوٹ بولے گا تو اولاد تو جھوٹ بولے گی. جب دکاندار خود دھوکہ کرے گا اور کم تولے گا اور 2 نمبر کی چیز بیچے گا تو جو بیٹا اس کا دیکھ رہا ہے وہ بھی ایسے ہی کرے گا. یہ تربیت والدین کی طرف سے دی جاتی ہے. جب باپ خود گانے سن رہا ہوگا تو اولاد کہاں سے گانے کی نفرت کرے گی؟ یہ تربیت والدین کی طرف سے ملی اور اس کا ذمہ دار والدین ہے. جب والدین پردہ نہیں کریں گے تو اولاد کیسے پردہ کرے گی؟ اور جب والدین اپنی اولاد کو معاشرے کے اندر اسلامی تربیت کے ساتھ نہیں چلائیں گے تو اس کا جواب بھی والدین کو دینا ہوگا قیامت میں. یہ لمحہ فکریہ ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، یقیناً وہ شخص ایک نہ ایک دن اسلام میں داخل ہوگا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں، ورنہ تو بہت آسان تھا، صرف کلمہ آ جاتا اور باقی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال خرچ فرمائے. اور صرف کلمہ تو ابو طالب بھی پڑھنے کو تیار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا، اگر صرف یہی پڑھنا ہے تو چلو میں پڑھ لیتا ہوں، اگر صرف یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں. باوجود اس کے کہ وہ اتنی حمیت رکھتا تھا، ایک دفعہ سارے مشرکین ابو طالب کے پاس آ گئے آ کر ان کو بتایا کہ بھئی تمہارے بھتیجے سے بہت تنگ آئے، اس کو سمجھاؤ. ابو طالب نے ٹائم لیا کہ اچھا میں مجھے وقت دو میں سمجھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بتایا، سمجھایا، بات نہیں بنی. پھر چند دن بعد مشرکین آئے سارا وقت بنا کر ابو طالب کے پاس، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے پاس ہی پرورش پائی تھی. دادا کا انتقال ہو گیا جب تو ابو طالب کے پاس ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سنگھ کو منع کر دیا. تیسری دفعہ مشرکین بڑے غیظ و غضب میں آئے اور کہا کہ ابو طالب ہم آپ کی بزرگی مانتے ہیں، آپ قریش کے بڑے سردار ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، معزز ہیں، ساری باتیں مان کر، لیکن آپ کا بیٹا جو ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے اور کہتا ہے یہ سارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں مان سکتے ہم. اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، آپ یا تو ہمارے طرف ہو جائیں یا اس کی طرف ہو جائیں، بس آج آپ کے بزرگی کا آخری دن ہے. اگر آپ اپنے بھتیجے کی طرف ہوتے ہیں تو بس آج سے آپ بھی ہمارے دشمن ہیں، اور اگر آپ مان لیتے ہیں تو ہم آپ کو اس سے بڑا سردار بنائیں گے. بس آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یا بائیکاٹ کا اعلان کریں. ابو طالب بہت پریشان ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس طرح قریش مکہ آ کے جا چکے. بڑے طریقے سے بات شروع کی کہ تم میرے بڑے عزیز ہو، اے چچا کی جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مشرکین تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. ابھی ابو طالب بات ہی کر رہے تھے اور ان کی بات کے انداز سے حضرت سمجھ گئے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلا. کہا ہے چچا جان یا امی، ام کہتے ہیں چچا کو، امی میرے چچا، اے چچا جان میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اس بات کا کہ آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں، میری وجہ سے آپ پر پریشانی آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا، ان بتوں کو غلط کہنے سے باز نہیں آؤں گا، ان کے کفر اور شرک کو غلط کہنے سے باز نہیں آؤں گا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کو چھوڑوں گا نہیں، اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے سے، لوگوں کو اس کفر اور شرک سے نکالنے سے باز نہیں آؤں گا، اگرچہ میرے ہاتھ میں سورج چاند بھی، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھتے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاؤ تم دعوت دو، اپنے دین کی دعوت دیتے رہو، ابو طالب تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ ہوگا میں برداشت کروں گا. یہ کافر چچا تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی لیکن وہ ویسی دعوت پر عمل نہیں کر رہا تھا. اتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حمیت کرتے رہے، اور کفار سے بالآخر بائیکاٹ ہوا اور بڑی تکالیف پہنچائیں، لیکن یہ سب بھی بغیر کلمے کے اور بغیر اعمال کے کام میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا نا، یہ سب سے کم عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ اس کا جسم کا حصہ مجھ سے لگتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالا بڑا کیا، تو جو حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس برکت اور اس کرامت کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے، سوائے اس کے دونوں پیروں کے، جو اس کے دو پیر ہیں وہ نہیں لگے تھے. قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے لوہے کے گرم جوتے اس کو پہنائیں گے کہ جس کی شدت اور تپش سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا. اعوذ اللہ علیہ. یہ سب سے کم عذاب ہے. کہاں لگ رہا ہے؟ آگ میں وہ پاؤں پر وہ آگ کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں اور اس کی تپش اتنی ہے کہ دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا. ابو طالب کا انتقال ہونے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا, بڑے درد کے ساتھ فرمایا, یا عمی کل, اے چچا جانو, قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. اے چچا جان, ایک کلمہ تو پڑھ لو. قل کلمتن, ایک کلمہ کہہ دیجئے, احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالی کے سامنے میں جھگڑنے والا, سفارش کرنے والا, آپ کو معاف کرانے والا بن جاؤں گا. قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ, اب ایک کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی سفارش کرنے والا بن جاؤں. دوسری طرف مشرکین تھے, انہوں نے کہا, اے ابو طالب, تو بھتیجے کی باتوں میں آ کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا؟ یہ دنیا کی غیرت تھی, یہ دنیا تھی, اور دوسری طرف دین کی دعوت تھی. ابو طالب تھوڑی دیر خاموش ہوئے, پھر کہا کہ نہیں, میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں عرب کی عورتیں مجھ کو تانا نہ دیں کہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر چل پڑا, میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مر رہا اور اس پر مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے دریغ آنسو جاری تھے. اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائے, انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضرت, آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببتا, حضرت بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نصیب فرما دیں. میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, یہ کلمہ بڑی قیمتی دولت ہے, یہ بڑی عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بغیر مانگے, بغیر محنت کے, بغیر دعوت کے, بغیر چلے پھرے, بغیر پرکھے, بغیر محنت کیے, بغیر قربانیاں دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. اس کلمے کی وجہ سے جو اعمال ہمارے ذمے ہیں ان کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی وجہ سے جو ہمیں دین دیا ہے, اس دین کو سیکھو, اس کو اپنے اولاد کو سکھاؤ. وہ دین صرف اس وقت آئے گا جب انسان دین والوں کے صحبت میں آئے گا. ایک شاعر ہے نا, وہ کہتا ہے, نہ کتابوں سے, نہ کالج سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب تک ہم اپنے اکابرین کی اور دینی بزرگوں کے پاس آ کر دین سیکھیں گے نہیں تو دین آئے گا کہاں سے؟ جب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے, اس نعمت کو جانیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں, حاصل نہیں کریں گے, تو کہاں سے یہ دین آ جائے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ساری دنیا کو نہیں, باقی دنیا میں دین نہیں ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ گھومے پھرے ہوں گے, دنیا کا چپا چپا دیکھا ہوگا, معلوم تو کریں کہاں کہاں دین ہے اور کہاں نہیں ہے. کہاں کہاں مساجد میں دین نہیں ہے, پورے پورے مذہب میں, پورے پورے علاقوں میں دین نہیں ہے. مسلمانوں کے ممالک ہیں لیکن دین نہیں ہے, علم نہیں ہے, قرآن و سنت نہیں ہے, فقہ و شریعت نہیں ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, اور تو اور ائمہ اور خطباء کو معلوم نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, ہمارے بر صغیر کے اندر علماء کی قربانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو اس علاقے کو دین دے دیتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں وہاں سے کھینچ لیتے ہیں. دین کہاں آیا؟ مدینہ منورہ میں آیا, مکہ مکرمہ میں آیا. ایک وقت آیا, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کھینچ لیا, وہاں پر ایسے لوگ آ گئے, وہاں سے ختم ہو گیا, سمرقند اور بخارا چلا گیا. ایک وقت آیا, کوفہ میں آ گیا, سارا دین بغداد میں آ گیا, وہاں سے سمرقند اور بخارا چلا گیا. جب اللہ تعالیٰ ادھر سے ناراض ہوتے ہیں پھر وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. سمرقند اور بخارا میں ختم ہو گیا, کوفہ اور بغداد میں دین ختم ہو گیا. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر علماء پیدا فرما دیے, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آ گئے, بڑے بڑے اکابرین یہاں پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بس بخشتے ہیں, اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بس صفحہ ہستی سے اس علاقے سے دین ختم فرما دیتے ہیں. یہ تاریخ کے اوراق ہیں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی صحت تندرستی اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے, اور ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. فائدہ اگر نہ اٹھایا گیا تو ایک 5,000 کا نوٹ جیب میں پڑا اور پڑا ہی ہے, تو نہ روٹی کھاتا ہے اس سے, نہ کچھ کرتا ہے, بھوکا پیاسا پھر رہا ہے, نہ کپڑا ہے نہ کچھ ہے, تو اس نوٹ کا کیا فائدہ. فائدہ اس وقت ہے جب اس کو استعمال کیا جائے, جب اکابرین سے فیض اٹھایا جائے تو ان کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام اکابرین کی حفاظت فرمائے, خصوصاً ہمارے حضرت الشیخ کی حفاظت فرمائے, اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے, اور ہمیں ان کی علمی تجلیات سے اور ان کے فیوض سے بہرمند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ حضرت آئندہ جمعہ پڑھائیں گے, عمرے کے سفر پر ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے احباب کا عمرہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار تفسيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله وحده وصلوات الله على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه فاستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأهم وأكبر